بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به محمد وعلى محمد. دیگر عالم کا انتہائی لطف و احسان ہے، خدا تعالیٰ کا انتہائی شکر ہے کہ اس نے اربوں انسانوں میں سے آپ کو، ہمیں اور ہمارے جیسوں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت، ان کی عزاداری کی ذمہ داری نصیب فرمائی ہے، فرش عزا پر بیٹھنا نصیب فرمایا ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبتوں سے، مودتوں سے ہمارے دلوں کو منور فرمایا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے. انشاءاللہ ہمیں اس دنیا میں ان کی زیارت اور اس دنیا میں ان کی شفاعت سے سرفراز فرمائے. ہماری قبور کو اہل بیت کی نورانیت سے منور فرمائے. ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے. ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، شہداء کے مقام کی عظمت کے لیے، حضرات نے سعید و شہدہ کی جان مال عزت و ابرو کی حفاظت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. فرمدگار عالم نے قرآن کریم کے اندر کئی مواقعوں پر ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو بلا ہدف خلق نہیں کیا ہے. وہ خدا متعال جو حکیم ہے، قادر متعال ہے، حلیم ہے، اس کے ہر کام کے اندر حکمت ہے. وہ جو جمادات، نباتات، حیوانات کو بغیر مقصد کی خلق نہیں کرے گا، تو کیوں اشرف مخلوقات کو بغیر مقصد کی خلق کرے؟ اس نے انسانیت کے لیے ایک مقصد رکھا ہے، اور کوئی مقصد خدا متعال کی خلقت کا ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اس دنیا کی مرنے سے اختتام پذیر ہو جائے. خود خدا میں بقا ہے، خدا ازلی ابدی ہے. وہ کس طریقے سے ایسی مخلوق کو فنا کر دے گا جس کے اندر اس کی روح میں سے پھونکا ہوا؟ حضرت آدم کی خلقت کے موقع پہ فرماتا ہے: وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب اس میں سے اپنی روح میں سے پھونکوں تو تم فرشتوں اس کے سامنے جھک جانا. تو جس انسان کے اندر اپنی روح میں سے پھونکے گا، اس کو اتنی بڑی عزت دے رہا ہے، اتنا بڑا مقام دے رہا ہے، وہ اس کو کیوں فانی خلق کرے گا؟ اس نے یقیناً انسان کو ایسا خلق کرنا ہے جو ہمیشہ باقی رہے. لہذا قرآن کریم کے اندر مکمل اصرار کے ساتھ فرماتا ہے: خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں باقی رہیں گے. وہ جو جہنم میں جائیں گے وہ بھی خالدین فیہا، وہ جو جنت میں جائیں گے وہ بھی خالدین فیہا. بس بقا ہمارا ایک عنصر ہے، لیکن اس بقا کے ساتھ ہر انسان کو ہر دور میں نہیں بھیجا. جن ادوار میں انسانوں کو بھیجا ہے وہ مختلف ہیں. کچھ انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے فوراً بعد بھیجا ہے، نہ کوئی واضح شریعت رہی، نہ کوئی آج کے دور کی ٹیکنالوجی مشغولیت کچھ بھی نہیں. کچھ لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بھیجا, جہاں ایک شریعت حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے موجود تھی, کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں, کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں. اور الحمد للہ رب العالمین, خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں آخری امام کے دور میں بھیجا ہے, ان کی ذات پہ درود بھیجے گا, محمد علیہ السلام. لیکن ہر چیز کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آیا ہوگا اس کے دور کے کچھ تقاضے ہوں گے, آج کے تقاضے ان سے مختلف ہوں گے. ہم اور آپ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں, جو لوگ امیر المومنین کے دور میں رہے ہوں گے اس کے عجیب و غریب تقاضے ہوں گے, ان کے امتحانات اس کے حساب سے ہوں گے. اور یقینی طور پر جو حضرت امیر المومنین کے دور میں رہے تھے ان کے امتحانات انتہائی سخت امتحانات رہے ہوں گے, ورنہ قابل تصور نہیں ہے کہ اس دور میں میسم تمار جیسے لوگ بن جاتے. اگر دور آسان ہوتا تو اتنے بڑے عظیم الشان لوگ کیسے بن سکتے تھے وہاں پر. ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. ہم اور آپ کے جو غیبت سے تقریباً 1100 سال سے اوپر کے بعد رہ رہے ہیں, اور اگر خدا نے چاہا تو انشاءاللہ یہ زمانہ امام کی غیبت کے اختتام کا زمانہ ثابت ہو, ہمارے اپنے تقاضے ہوں گے, ہماری اپنی جد و جہد ہوگی. ہر دور کی جد و جہد مختلف تھی. مثلاً آپ خود تصور کر سکتے ہیں, جو حضرت امیر المومنین کے دور میں تھے اس زمانے میں جنگیں ہو رہی تھیں, اس کا تقاضا جنگ کے اندر شرکت کرنا تھا. اگر مولا جنگ صفین کی طرف جا رہے ہیں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مولا آپ جنگ صفین کی طرف جائیں, میں صرف عبادت کروں گا. اگر وہ کہے تو امامت کے مقابلے میں نافرمانی کہلائے گی. وہ مثلاً اس کے مقابلے میں جب مولا پانچویں سرکار مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی میں بیٹھ کے درس ارشاد فرما رہے ہوں, اس وقت اہم ترین ذمہ داری امام کے اس درس میں شرکت کرنا بنے گی. ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا ہمارے دور کے تقاضے کون سے ہیں, ہمارے دور کی ذمہ داری کون سی ہے. اور اسی کے ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں, کچھ تقاضے ہوتے ہیں زمانے کے ہوتے ہیں, کچھ تقاضے ایسے ہوتے ہیں جو زمانوں کے اوپر تبدیل نہیں ہوتے, مستقل چلتے رہتے ہیں. کچھ ہماری چیزیں ایسی ہوں گی اس صدی کے اندر پیدا ہونے کی وجہ سے, اس دور میں پیدا ہونے کی وجہ سے, جو پچھلے 100 سال کے سامنے نہیں آئی ہوں گی. آپ خود تصور کر سکتے ہیں, آج الحمدللہ رب العالمین ہم اور آپ دنیا کے دوسرے خطوں میں بسنے والے اہل بیت کے چاہنے والوں کے حالات سے سمجھ لیں 10-10 5-5 منٹ کے فاصلے سے آگاہ ہیں. اگر خدا نہ کرنا اعوذ باللہ اس وقت عراق کے اندر کوئی مشکل پیش آتی ہے, چند منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے ہمیں پتہ چل جائے گا. اس دور کو سوچیں جب ایسی کسی خبر آنے میں 1 مہینہ لگنا تھا. اس دور میں جو یہاں زندگی گزارے تھے برصغیر میں اہل بیت کے چاہنے والے, ان کی ذمہ داری وہ نہیں ہوگی جو اب ہماری ذمہ داری قرار پائی تھی. صرف تعداد کے اعتبار سے دیکھ لیں, اس چہلوں کے اوپر کئی لاکھ زائرین پاکستان سے تشریف لے گئے تھے, کئی لاکھ زائرین تھے جو صرف پاکستان سے گئے ہوئے تھے. اس کا مطلب ہے کوئی ذمہ داری بن رہی ہے ہمارے اوپر. یہ ذمہ داریاں قطعاً مختلف ہیں اس سے جو 100 سال پہلے تھیں, حتیٰ 50 سال پہلے تھیں. لیکن اس کے باوجود کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مستقل چلتی رہیں گی, چاہے آپ 1000 سال پہلے تھے, چاہے آپ 500 سال پہلے تھے, چاہے آپ اس دور کے اندر زندگی گزار رہے تھے. میں ایسی چند ذمہ داریوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ جو ہر دور کے اندر مشترک رہی ہیں, اور جتنے دور پیچیدہ ہوتے چلے جائیں گے ان چیزوں کے اوپر توجہ دینا اور بڑھتا جائے گا. میں اس آخری جملے کی تھوڑی سی تشریح عرض کروں گا اور اپنے موضوع کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بعض اوقات حالات کے اندر اتنی سختی نہیں ہوتی. اگر حالات میں سختی نہ ہو, کچھ امکان ہوتا ہے کہ اگر غلطی بھی ہوئی تو بہت بڑا نقصان نہیں ہوگا. بہت آسانی سے ہم کربلا کے اندر یہ تمام چیزیں دیکھ سکتے ہیں. جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ کے اندر تشریف فرما ہے, لوگوں سے کہنے داؤ ہمارا پہ حملہ کرو, انہوں نے حملہ نہیں کیا. چند 100 لوگوں کی غلطی سے ایک کائنات کا بہت بڑا سانحہ ایجاد ہو گیا, سید الشہداء تنہا رہ گئے. ایسا حساس موقع تھا کہ اتنی سی بھی غلطی کی گنجائش نہیں تھی. بعض دفعہ ایسا نہیں ہوتا, اتنی حساسیت نہیں ہے, ہے کوئی مشکل سنبھالنے کے قابل ہے, سنبھالا جا سکتا ہے. جنگ احد کے اندر مسلمانوں سے اللہ کے رسول نے کہا کہ اس پہاڑی کے اوپر رہنا, یہاں سے مت ہلنا. وہ ہل گئے, مسلمانوں کی کیا ہی جانے اس معرکے کے اندر گئیں, 70 سے اوپر تھیں, وہ وہاں پہ شہید ہوئے, لیکن اس کے باوجود معاملہ سنبھالنے کے قابل بن گیا. اسی جنگ احد کے اندر مسلمانوں نے اپنے آپ کو دوبارہ سنبھالا, دشمن کے حملے کے سامنے اپنا دفاع کیا, مدینہ ان کے ہاتھوں فتح نہیں ہوا, کفار کے ہاتھوں. اس کا مطلب ہے مسلمان سنبھالنے کے قابل ہو گئے. غلطی تو ہوئی, اس سے نقصان بھی کافی ہوا, لیکن سنبھالنے کے لیے جگہ بن گئی. لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے معاملے میں حساس, اتنا حساس موقع تھا کہ ایک غلطی ابد کی غلطی ثابت ہوئی, اس کو کوئی نہیں سنبھال سکا. اس کو ہم کس قانون کے تحت تعبیر کریں گے؟ ہم کہتے ہیں بعض اوقات حالات میں پیچیدگی ہوتی ہے, اتنا کمپلیکیشن ہوتا ہے, آپ چھوٹی سی غلطی کریں گے آپ کو پتہ نہیں ہوگا یہ غلطی کہاں تک پہنچے گی. اب ہم ایسی جگہ پر ہیں, آپ کربلا سے پوری دنیا کے سامنے لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ رہے ہیں, کربلا سے لائیو ٹیلی کاسٹ پوری دنیا کے سامنے ہو رہی ہے. اگر ایک آدمی کوئی ایسی غلطی کر دے جس کو پوری دنیا دیکھ لے, اس غلطی کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑے گا, سب کو اس کا سامنے آنا پڑے گا. اچھا, اب یہ جملہ بھی میں مقرر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں مختلف جگہوں کے اوپر, وہ یہ کہ اب غلطیوں کی قیمت صرف پیسے یا وقت سے نہیں دینی ہے, اب خون سے دینی پڑ رہی ہے. اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ خون بہ رہا ہے, اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ جان و مال کا معاملہ بنا ہوا ہے اب, اور سب سے بڑھ کر جان کا معاملہ بنا ہوا ہے اس وقت. اس کا مطلب یہ ہے معاملہ بہت حساس ہے, اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. آپ اور ہم جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں, ہمیں بہت غور سے اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. اور اگر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں ایک سادہ سا کام کر لیں, یہ دیکھ لیجئے کہ 250 سال جو اہل بیت کی سیرت تھی اس میں ان کے چاہنے والوں کا کردار کیا کردار تھا. ہم کسی ایسے دور کی بات نہیں کر رہے جو 5-10 سال کے اوپر مشتمل ہو. اگر مثال کے طور پر صرف 5 یا 10 سال کے اوپر کوئی مشتمل مدت ہو, اس کے اندر ممکن ہے ہم کہیں ان کے حالات کچھ اور تھے, ہمارے حالات کچھ اور ہیں. ہم 250 سال کی بات کر رہے ہیں. 250 سال کا مطلب کیا ہے؟ کوئی حالت تو ایسی ہوگی جو میرے اور آپ کی حالت سے نزدیک ہوگی. ہمیں دیکھنا پڑے گا اس حالت میں لوگ کیا کر رہے تھے. اور میں اس سے بڑھ کر آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں, میں یہ عرض کر رہا ہوں وہ جو خاص حالات میں کرتے تھے وہ خاص کام کو کرتے تھے, کچھ تو ایسا ہوگا کہ 250 سال میں مسلسل کرتے آئے, وہ سیرت کیا ہے جو 250 سال میں مسلسل اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کا کردار تھا, وہ کردار کیا تھا. یعنی چاہے وہ صحابی امام اول کے ہوں, چاہے وہ صحابی امام دہم کے ہوں, چاہے وہ صحابی چھٹے امام کے ہوں, تمام اصحاب کے اندر کوئی مشترک چیز تھی. چند مشترکات سمجھ میں آتے ہیں, آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے, اور یہ اس ہدف سے عرض ہوں گے کہ اگر ہمیں اور آپ کو یہ باتیں واقعاً اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اصحاب میں نظر آ رہی ہیں, تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو اپنانے کی کوشش کر لیں, اپنی زندگی کے اندر اس کو لانے کی کوشش کر لیں, تاکہ انشاءاللہ جس راستے پہ چلتے ہوئے انہوں نے کمال کو حاصل کیا, ہم بھی اسی کمال کے اندر انشاءاللہ حقدار بن سکیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. انشاءاللہ آپ کی اور جن لوگوں نے اس مجلس کے انعقاد میں کوششیں کی ہیں سب کی کاوشوں کو, عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک بار پھر ام الائمہ بی بی سیدہ کے حضور ادا احترام کے لیے درود بھیجے گا محمد والے محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. اسی گفتگو کے سائے میں ایک اور بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. یہ جو 250 سال کی مدت ہے, ایک مکتب کے, ایک اسکول آف تھاٹ کے دفاع کے لیے بہت سخت کام ہے. ایسے مکتب کے دفاع کے لیے جس کا ہر ظالم دشمن بنا ہوا تھا, قسم کھایا ہوا دشمن. اہل بیت اطہار علیہ السلام معصومین ہونے کے ناطے مقام امامت اور عصمت پر فائز ہونے کے ناطے عدد میں 14 معصومین ہیں ہمارے پاس. ان 14 معصومین کے اطراف میں سینکڑوں ہزاروں ان کے وہ چاہنے والے ہیں جو ان مصیبتوں کو اٹھا رہے تھے. اگر اصحاب امیر المومنین اصحاب ائمہ اطہار علیہ السلام کی وہ قربانیاں وہ شخصیتیں وہ کردار نہ ہوتے ہم تک یہ دین نہیں پہنچ پاتا. یہاں تک ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ کوئی راوی کبھی مولا آٹھویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام امام کے حضور پہنچا, جب وہ آیا تو امام نے یہ کہہ کے تعارف کروایا کہ یہ وہ آ رہا ہے جس نے میرے والد کی احادیث کی حفاظت کی ہے, ان کے علوم کی حفاظت کی ہے. کتنی وقار اور مرتبت کی بات ہے, ایک امام معصوم یہ کہہ کر تعارف کروا رہے ہیں اس نے میرے والد کے علم کی حفاظت کی. یہ قربانیاں نہ ہوتی, یہ ایثار نہ ہوتے, ہم تک نہیں پہنچ سکتی ان چیزیں. اور اگر آپ کو کبھی تھوڑا سا بھی اندازہ لگانا ہو تو یہی چوتھے امام کا صحیفہ جس کو مفتی جعفر حسین صاحب آل اللہ مقامہم نے اردو میں ترجمہ کیا تھا, اس کے مقدمے کے اندر جا کر صرف صحیفہ سجادیہ کی بقا کے لیے جو قربانیاں دی گئی ہیں ان کو جا کے دیکھ لیں. ہمارے پاس اردو ترجمے میں 54 احادیث ہیں, 54 دعائیں ہیں. عربی میں جس کو ہم مستدرک کہتے ہیں یا کاملہ تعبیر کرتے ہیں اس میں ان سے زیادہ دعائیں ہیں. صرف ان 54 دعاؤں کی بچانے کے لیے جو خون بہا ہے وہ مقدمے کے اندر لکھا ہے, کس کس طرح لوگوں نے جانیں قربان کی ہیں ان 54 دعاؤں کو بچانے کے لیے. تو اگر وہ اصحاب اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قربانیاں نہ ہوتی یہ مکتب یہاں پہنچنا مشکل پڑ جاتا. اور اسی طریقے سے ہم جانتے ہیں ایک وہ قربانیاں تھیں جو ایک امام کے دور میں دے رہے تھے, ایک وہ قربانی جو سید الشہداء کے اصحاب نے دی. ان سب کی قربانیوں کا مقام ہے. اب ہم اور آپ کس انداز میں دیکھیں, ہم اور آپ اس انداز میں دیکھیں کہ ان قربانیوں کا موقع ابھی بھی موجود ہے. ہم کیوں اپنے آپ کو اس میدان سے خالی سمجھ رہے ہیں یا اس میدان سے باہر سمجھ رہے ہیں؟ البتہ یہ بھی میرے ذہن میں ہے کہ 250 سال میں اگر دسیوں ہزار اہل بیت کے چاہنے والے آئے ہوں گے سب ایک مقام میں نہیں رہے ہوں گے. کوئی ایک سادہ سا ماننے والا ہوگا جس نے کوئی قربانی نہیں دی ہوگی, صرف ماننے والا ہوگا. کوئی ایسا بھی ہوگا جس نے گھر بار اولاد اقارب سب کو قربان کر دیا ہوگا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت کے اوپر. ہماری طرح, یعنی ہماری طرح جس طرح ہمارے درمیان کچھ لوگ زیادہ قربانی دے رہے ہیں کچھ لوگ کم قربانی دے رہے ہیں, تاریخ میں بھی ایسے ہی رہا ہوگا, یقیناً رہا ہوگا. لیکن ان لوگوں کی خاصیتوں کو خاص کر دیکھنا پڑے گا جن کا اہل بیت کے نزدیک مقام تھا, جن کی منزلت تھی. اور اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ کم سے کم ہمیں یہ تو پتہ چل جائے کہ ہمیں کیسا ہونا ہے. یہ مقابلہ ہمارے لیے بھی موجود ہے کیا بھائی آپ بھی قربانی دیں, آپ بھی مقام پہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں. یہ میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم اپنی زندگیاں گزارتے رہیں گے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا نام لیں گے اور کوئی خام خیالی نہیں سوچے گا کہ پھر ہمیں بھی وہی مقام نصیب ہو جائے گا جو میسم تمبار کو نصیب ہو رہا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو جتنی قربانیاں دے گا مقام اتنا ہی ہوگا, جو جتنی جد و جہد کرے گا اسی جگہ تک پہنچے گا, جو ان کے راستے میں چلے گا وہ اس مقام کو حاصل کرے گا. اگر ہم نے ان باتوں کو نہیں سیکھا, ان کے مقام پہ نہیں چلے, ان کے راستے پہ نہ چلے, اپنی زندگی کے فارغ اوقات میں اہل بیت کے نام کو رکھا ہے تو ہم کیسے مقام پہ پہنچ سکتے ہیں, کیسے اس منزلت کو حاصل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور اس اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ حساس زمانہ ہے. اپنی شخصیتوں کو اس انداز میں لے کر چلیں کہ ہم ان کے فکر کی, ان کے دین کی, ان کے مکتب کی کوئی خدمت کر سکیں. چند نکات عرض ہوں گے. ایک بار پھر مولا امیر المومنین کے نام پر درود بھیجے گا, محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ابن ابی الاوجا ایک تاریخ اسلام میں ایک شخص ہے. اس شخص کے اندر اس زمانے میں تقریباً 5ویں اور 6ویں امام کے زمانے میں درود بھیجے گا محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
نہیں معلوم کہاں سے الہادی فکر پائی جاتی تھی، جو خدا کا منکر تھا، رسول خدا کا بھی منکر تھا. ابن ابی الاوجاع کسی چیز کو نہیں مانتا تھا، ہر چیز کا انکار کرنے والا تھا. ایک دفعہ کہیں پہ بیٹھا ہوا تھا اور اسی طریقے سے دین اسلام کے خلاف کچھ باتیں کہہ رہا تھا، اور باتیں کرتے کرتے نبی کے لیے اس نے کچھ جملات استعمال کیے، کچھ جملات استعمال کیے. ایک اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے ایک شخص وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے ان جملوں کو سنا. اس جملوں کو سنتے ہی اسے غصہ آیا. جب وہ غصے میں آیا، اس نے ابن ابی الاوجاع کے پاس آ کر کہا کہ تم یہ جو باتیں کر رہے ہو، اس نے سخت الفاظ استعمال کیے اس شخص ابن ابی الاوجاع کے بارے میں. جب بہت سخت باتیں کہی نہیں، اس نے سن لیا. سننے کے بعد پوچھا، تم بتاؤ تم کون ہو؟ یہ جو اہل بیت کا چاہنے والا تھا، اس نے کہا میں مولا چھٹے امام کا شاگرد ہوں. یقین فرمائیے، روایت میں لکھا ہے اس نے کہا تم ان کے شاگرد ہو ہی نہیں سکتے. کہنے لگا تم ان کے شاگرد ہو ہی نہیں سکتے، یہ خدا کو نہیں مانتا ہے، یہ نبی کو نہیں مانتا ہے، لیکن مولا چھٹے امام کے مقام کو پہچانتا ہے. کہنے لگا تم ان کے شاگرد نہیں ہو سکتے. کہنے لگا نہیں، میں ان کا شاگرد ہوں. کہنے لگا میں نے ان کے سامنے اس سے زیادہ سخت باتیں کی ہیں، انہوں نے عقل سے جواب دے کر ہمیں خاموش کیا ہے، کبھی غصہ نہیں دکھایا، کبھی غصہ نہیں دکھایا. کہنے لگا وہ ہم سے گفتگو کرتے ہیں، وہ ہماری بات کو سنتے ہیں، ہم اپنی بات کہتے ہیں، وہ مختصر جواب دے کر ہمیں لاجواب کر دیتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کیا. کہنے لگا تم کیسے شاگرد ہو؟ تم نے ہم سے عقل کی بات نہیں کی، تم نے صرف غصہ دکھایا، اس کا مطلب ہے تمہارے اندر وہ مقام نہیں ہے، تم نے ان سے کچھ نہیں سیکھا. یہ جس کے ساتھ واقعہ ہوا، یہ اگلے دن مولا چھٹے امام کے پاس گئے، ان کی ذات پہ درود بھیجے گا، محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد. فرمایا میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، امام نے فرمایا صحیح کیا، تمہیں اس کے ساتھ غصہ نہیں دکھانا چاہیے تھا، تمہیں اس کے ساتھ جذباتیت نہیں کرنی چاہیے تھی. کہنے کا کہ خدا کا انکار میرے سامنے ہوا، میں برداشت نہیں کر سکا. مولا نے فرمایا تم کل میرے پاس آؤ، میں تمہیں حدیث ایسی سناؤں گا جس سے تم لوگوں کو خدا کو سامنے دکھا سکو گے. یہ طریقہ کار ہے بات کرنے کا، لڑو نہیں ان سے، گفتگو کرو، عقل اور منطق کی بات کرو. کبھی آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت میں نظر نہیں آئے گا کہ وہ کسی مخالف سے کہیں مجھے بات نہیں کرنی ہے، مجھے صرف غصہ دکھانا ہے، نعوذ باللہ، کبھی یہ سیرت نہیں ہے. یہاں تک ہمارے پاس موجود ہے، اور سب آپ نے بچپن سے سنا ہے کہ مولا جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے تھے، خوارج خطبے کے بیچ میں کھڑے ہو کر امیر المومنین کے کلام کو توڑ کر نعوذ باللہ بری بری باتیں کہتے تھے، امیر المومنین صبر فرماتے تھے، صبر فرماتے تھے، عقل اور منطق سے جواب دیتے تھے، حکمت سے، دانائی سے ان کی باتوں کا مقابلہ کرتے تھے. یہ پہلی بڑی صفت مجھے اصحاب امیر المومنین، اصحاب ائمہ اطہار علیہ السلام میں سمجھ میں آتی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. اصحاب اہل بیت اطہار اصحاب حکمت ہیں، اصحاب حکمت اصحاب دانائی ہیں. ان لوگوں کے اندر حکمت اور دانائی اتنی سطح کے اوپر ہے، ان کو کسی کے سامنے جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک ہمارے پاس روایت موجود ہے، ایک اہل بیت کا چاہنے والا ایک جگہ سے گزر رہا تھا، سامنے بزرگان مخالفین میں سے ایک بزرگ، بہت بزرگ بیٹھا ہوا تھا، اپنے اصحاب کو لے کر بیٹھا ہوا تھا. یہ جو اہل بیت کے چاہنے والے دو تین افراد گزر رہے تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں اس سے بات کروں گا. جو ساتھ چلنے والے تھے کہا دیکھو یہ ان کے بڑوں میں سے ہے، یہ ان کے بڑوں میں سے، اگر تم بات کرنے جا رہے ہو تو ایک بات ذہن میں رکھنا، صرف دلیل سے بات کرنا، عقل سے بات کرنا، کسی سے جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. یقین فرمائیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اہل بیت کے چاہنے والوں میں ادب طے ہوا ہوا تھا کہ ہم نے دلیل سے بات کرنی ہے، عقل و حکمت سے بات کرنی ہے. اگر کوئی اس راستے سے ہٹنے کی بھی کوشش کرتا تھا, دوسروں اس کو یاد دلاتے تھے کہ دیکھو عقل و حکمت سے بات کرنا. اس نے کہا نہیں, مطمئن رہو میں معاملے کو سنبھالوں گا. پھر اس نے دوبارہ اس سے کہا کہ دیکھو یہ بزرگ ہے, ان کے بڑوں میں سے ہے, تم ایسا نہ کرنا کہ اس کے سامنے کوئی ایسی کم حیثیت کی بات کرو کہ جس سے ہمارا مکتب بدنام ہو. پہلے سوچ لو کہ تم کس سے بات کرنے جا رہے ہو. جس سے بات کرنے جا رہے ہو عقل اور دانائی کا خیال کرنا. ان تمام باتوں کو, اس کو میں کہہ رہا ہوں آداب اصحاب اہل بیت. یہ اصحاب اہل بیت اطہار علیہ السلام. آپ اہل بیت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں, سب سے پہلے اپنی عقل, اپنی حکمت اور دانائی کو مضبوط کریں. ہم اور آپ چلتے پھرتے سفرا ہیں اہل بیت کے مکتب کے, چلتے پھرتے سفیر ہیں. ہمیں انہوں نے یہ منصب نہ دیا ہو تب بھی لوگ ہم سے اسی طریقے سے برتاؤ کریں گے جیسے ہم اپنے مکتب کے نمائندے ہیں. ہم نہیں ہیں نمائندے, ہم ان کے طالب علم, ان کے شاگردوں کے بھی شاگرد نہیں ہیں, لیکن لوگ ہم سے ایسے ہی پیش آئیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ ہماری ایک ایک بات کو نوٹ کریں گے. اس کا بیہیویئر کیسا ہے, اس کا رویہ کیسا ہے, یہ لوگوں سے پیش کیسے آتا ہے. خاص کر جب دین کے معاملے میں بات آتی ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے. اور آج کی دنیا ایک عجیب دنیا ہے, آپ سب کو پتا ہے. آپ لوگ انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہیں, مختلف قسم کے چیٹ روم بنے ہوئے ہیں, مختلف قسم کے ڈائلاگ کے لیے جگہیں بنی ہوئی ہیں. البتہ کچھ تو یقیناً ایسا ہوتا ہوگا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کے بھیس میں بہت سارے غلط لوگ بھی بیٹھے ہوں گے. لیکن اگر آپ کسی جگہ پر بیٹھے ہیں کہ آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کی نمائندگی کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو اپنے عقل اور دانائی کے اندر طاق ہونا چاہیے. آپ بلا وجہ میں بدنامی کا سبب نہ بن جائیں کہیں. اگر اس مقام پر نہیں ہے, اس اعتماد کے ساتھ نہیں ہے, تو پھر آپ کو دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. یہ پہلی چیز ہے. اچھا, جب انہوں نے اتنا سکھایا ہے کہ کوئی نہ ماننے والا ہو خدا و رسول کا, اس کے سامنے یہ خیال کریں خود اپنے درمیان کیسا ہے. کر آیا ہم اہل بیت کے چاہنے والوں میں کبھی اختلاف نہیں ہوا ہے؟ کیا تاریخ ہمیں نہیں دکھا رہی ہے؟ عزیزان محترم, صرف بتانے کی خاطر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, میری اپنی لائبریری میں کتاب ہوا کرتی تھی جس میں تاریخ میں آنے والے شیعہ فرقوں کو بیان کیا گیا تھا. 3 جلدوں پر مشتمل کتاب تھی. ہر صفحے کے اوپر مشکل سے ایک فرقے کے حالات درج تھے. اتنی بڑی تعداد چھوٹے بڑے فرقوں کی تشیعوں کے اندر آ چکی ہے. ان کا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ کیسا تھا, آپ جا کے دیکھ لیجئے. آپ کے گھروں کے اندر شاید کتاب ہو, نہیں بھی ہو تو کسی بھی کتاب خانے میں چلے جائیے, کسی بھی بک اسٹال پہ چلے جائیے. احسن المقال, کتاب منتہا الاعمال کا اردو ترجمہ, شیخ عباس قمی کی لکھی ہوئی, جگہ جگہ روایتوں میں دیکھیں گے. میں فلاں آدمی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا جو زہدیہ مذہب پہ تھا, میں فلاں آدمی کے ساتھ بیٹھتا جو افتحی مذہب کے اوپر تھا. یہ کون سے مذاہب ہیں؟ یہ شیعہ مذاہب ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اہل بیت کے چاہنے والے ایسے لوگوں کے ساتھ کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے جو 100% ان کی فکر میں نہیں تھے, اس کے باوجود ان کے اندر زندگی گزر رہی تھی, ان کے اندر ایک تعامل تھا. اور وہ جو تعامل یا زندگی گزر رہی تھی, ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کر رہے تھے, 100% اصولوں کے اوپر تھا, 100% عقل اور دانائی کے اوپر تھا. اگر ایسا ہوتا کہ اہل بیت کے چاہنے والے دشمن تو چھوڑ خود اپنے درمیان دست و گریبان ہوتے, تو یہ مختصر سی تعداد بھی نہیں بچنی تھی, انہیں ختم ہو جانا چاہیے تھا. پھر یہ اہم ترین اصول ہے عزیزان محترم, اپنے درمیان کم از کم روابط کو اس طرح سے رکھیں عقل اور دانائی کے اوپر مشتمل ہو, ایک دوسرے کے ساتھ دلوں کو نسبتاً کھول کر رکھیں. اس کو میں کیا تعبیر کروں؟ اس کو میں کہوں گا شرح صدر. اتنا شرع صدر ہونا چاہیے جتنا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں نے دکھایا. شاید وہ نصیب نہ ہو, کم سے کم ان کی پیروی میں کچھ تو ہونا چاہیے. اتنا تو ہو کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی گفتگو کو سن سکیں, ایک دوسرے کی بات کا احترام کر سکیں. تو یہ مجھے لگتا ہے بنیادی ترین اصولوں میں سے ایک اصول تھا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کے اندر. عقل و دانائی تھی, ایک دوسرے کے ساتھ حکمت سے پیش آتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ شرح صدر رکھتے تھے. یہ پہلا اصول سمجھ میں آتا ہے. دو اصول اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, آپ کی زحمت تمام کروں گا, ماتم داری ہونی ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ پہلا اصل ہوا. ایک دوسرے کے ساتھ عقل و دانائی کے اوپر رہتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے تھے, ایک دوسرے کی گفتگو کو تحمل کرتے تھے. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, اگر پہلے اس کی ضرورت کم تھی, اب اس کی ضرورت بے انتہا ہے. اب اس کی ضرورت بے انتہا ہے. اور بالکل کھل کر آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, اگر کبھی آپ کی سمجھ میں آئے کہ دشمن نقصان پہنچانے کے لیے فکر اہل بیت کی یہ کام کر سکتا ہے, تو پھر سمجھ لیجئے وہ کر چکا ہوگا, وہ نہیں چھوڑے گا. اگر مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اہل بیت کا دشمن اہل بیت کے چاہنے والوں کے درمیان کچھ لوگوں کو ایک علیحدہ طریقے سے کھڑا کر کر ان کو ایک دوسرے سے لڑانے کی کوشش کر سکتا ہے, اس کا مطلب ہے اس نے یہ کرکٹ کر دی ہوگی, قطعاً کر چکا ہوگا. اچھا, اس حرکت کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ دو راستے. ایک راستہ نعوذ باللہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی کسی نے ہماری فکر سے ذرا سے ہٹ کے کوئی بات کی, ہم دستوں گریبان ہو جائیں, لڑنے کو تیار ہو جائیں. دشمن بھی یہی چاہ رہا ہے, وہ بھی یہی چاہ رہا ہے. کس بیس کے اوپر وہ یہ کام کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں؟ شاید فکروں کے اختلاف پر. آیا سب ایک دین کے ماننے والے ایک سطح پہ ہوتے ہیں؟ آیا سب کی فکری سطح ایک ہی جیسی ہوتی ہے؟ جو ایک پی ایچ ڈی کیا ہوا ہوتا ہے اور جو میٹرک پڑھا ہوا ہوتا ہے, دونوں کا سمجھنے کا انداز ایک جیسا ہوتا ہے؟ قطعاً ایک جیسا نہیں ہوتا. کوئی اس سے فائدہ اٹھائے, ان کے درمیان پھوٹ ڈال دے. طریقہ کار یہ نہیں ہوگا کہ جیسے ہی ہمارے درمیان کوئی اختلاف شروع ہوا ہم دست و گریبان ہو گئے. اس کی کیا ضرورت ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوا, ایک بات کے اوپر اختلاف ہے, میں ایک بات کہہ رہا ہوں, دوسرا کوئی اور بات کہہ رہا ہے. اہل بیت کا طریقہ کار کیا ہے؟ اہل بیت کس طریقے سے پیش آتے تھے؟ با خدا آپ روایات دیکھیں, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے تحمل کو دیکھیں جو مخالفین کے سامنے کرتے تھے, تو اپنا دل کوڑنے لگتا ہے کہ ہم اپنے چاہنے والوں کے ساتھ نہیں کر پا رہے, ماننے والوں کے ساتھ نہیں کر پا رہے. اتنا عالم ہے, ہمارے پاس روایت موجود ہے, اور یہ بھی نفس المحب اس کے اندر شیخ عباس قمی کی احسن المقال کے اندر موجود ہے. ایک شخص آیا شام کا رہنے والا مدینہ منورہ میں مولا چھٹے امام کے پاس, آ کر کہنے لگا کہ میں ان کے درس میں شرکت کرتا تھا. کافی دنوں تک آتا رہا, شامی پرومیننٹ ہوتے تھے, شامی واضح طور پہ نظر آ جاتے تھے یہ شام کے رہنے والے. عرب میں زبان سے قبیلے کا اور علاقے کا بالکل صحیح پتہ چل جاتا تھا. جیسے ہی کوئی آدمی آ کر بولتا تھا, منہ کھولتا تھا, پتا چل جاتا تھا کہ یہ بصرہ کا ہے, یہ کوفہ کا ہے, یہ شام کا ہے, یہ مثال کے طور پر حجاز کا ہے. ان سب کا پتا چلتا تھا. یہ بھی پتا چل جاتا تھا یہ اس علاقے کے کس قبیلے کا ہے. عرب لوگوں کو اس لیے اپنی زبان کے اوپر بہت ناز تھا, اور اسی لیے قرآن کریم نے عربی کے اوپر اصرار بھی فرمایا. تو وہ آ کر بیٹھتا تھا اہل بیت کے پاس, مولا چھٹے سرکار کے پاس, درسگاہ میں شرکت کرتا تھا. ایک دن امام کے پاس اٹھ کر آ گیا, نزدیک بیٹھ گیا بات کرنے کے لیے. جب یہ بیٹھ گیا بات کرنے کے لیے, تو سب امام کے چاہنے والے غور سے دیکھنے لگے, چونکہ ان سب کو پتا تھا یہ مخالف ہے, یہ شام کا ہے, یہ کبھی بھی ساتھ نہیں دے گا, یہ مخالف ہے. وہ نزدیک آیا, اس نے بات کرنا شروع کی, راوی نے لکھ لیا اس نے کیا بات کی. کیا بات کی اس نے؟ شاید ہم میں سے بعض کے لیے قابل تحمل بھی نہیں ہو. اس نے آ کر کہا کہ میں آپ کی مجلس میں آتا ہوں, آپ کی محفل میں آتا ہوں, آپ یہ مت سمجھے گا کہ میں آپ کو کوئی بڑا آدمی سمجھتا ہوں. نعوذ باللہ تعالی. کہنے گا یہ مت سمجھے گا کہ میں آپ کو کوئی بڑا آدمی سمجھتا ہوں, یہ مت سمجھے گا کہ میں آپ کو امام سمجھتا ہوں. آپ عربی اتنی اچھی بولتے ہیں, میں آپ کی عربی سننے کے لیے آتا ہوں. اس توہین کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ اہل بیت کے جو چاہنے والے تھے ان میں سے بعض کے تیور بدلے, انہوں نے کہا اس نے توہین کی, اور اس کو توہین کا جواب ملنا چاہیے. امام نے فرمایا ہرگز نہیں. اس سے کہا تم عربی کو, تمہیں عربی پسند ہے, تم عربی سننے آتے ہو, ہمارا دروازہ کھلا ہے, تو عربی سننے آیا کرو, عربی سننے آیا کرو, کوئی مشکل نہیں ہے. یہ امام کے اس اخلاق سے بہت متاثر ہوا. کہ امام کے ماننے والوں کا مجمع تھا، اگر وہ چاہتے تو اس کو پٹوانے میں دیر نہیں لگتی تھی، شاید مروانے میں بھی کوئی دیر نہیں لگتی تھی. امام نے فرمایا تمہارے بھی سننے آتے ہو، کوئی بات نہیں، تمہارے بھی سننے آ جایا کرو ہمارے پاس. پھر آتا رہا. ایک دن خبر ہوئی کہ وہ شخص اپنے احتضار کی حالت میں ہے اور آپ کو بلا رہا ہے، مرنے والا ہے آپ کو بلا رہا ہے. امام نے فرمایا ہم جائیں گے. امام گئے وہاں پر، اس کو جا کے دیکھا، حالت احتضار میں پڑا تھا، ہوش میں بھی نہیں تھا، بے ہوش تھا. امام نے اس کو دیکھا اور وہاں پر موجود طبیب سے کہا کہ یہ نہیں مر رہا، اس کو صرف مدینے کی گرمی نے ستایا ہے، نہیں مر رہا. یہ شام سرد علاقہ ہے، یہ مدینہ آیا ہے، مدینہ گرم علاقہ ہے، اس کی طبیعت گرمی برداشت نہیں کر پا رہی، اس کو فلاں فلاں کام کرو یہ صحیح ہو جائے گا. یہ کہہ کر امام واپس تشریف لائے، طبیب نے وہی کام کیا، وہ صحیح ہو گیا. واپس آیا امام کے پاس، امام سے کہنے لگا میں نے آپ کے ساتھ جو کچھ کیا اس کے مقابلے میں آپ نے جو میرے ساتھ کیا، اب سوائے یہ کہنے کے کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے آدمی ہیں، آپ بہت بزرگوار ہیں، آپ کا معتقد ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. عزم، میں آپ سے صرف اتنا سا سوال کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو امام نے اس کے جملات پہ تحمل فرمایا جو یقیناً مخالف تھا، دشمن تھا، اس کے جملے پہ تحمل کیا، ہم میں اپنے دوستوں کے کسی ایسے جملے پہ تحمل ہے؟ یہ ہماری مشکل ہے. دشمن تو چھوڑ، اپنے دوستوں کے دشمنوں پہ، جملوں پہ ہمیں تحمل نہیں ہے. اگر جملوں پہ تحمل نہیں ہے تو پھر کہاں سے ہمارے اندر وہ طاقت بنے گی جس سے ہم فکر اہل بیت کا دفاع کر سکیں، کہاں سے ہم ساتھ چلنے کے قابل ہوں گے پھر؟ عزیزان محترم، اتنے دشمنوں کے ہوتے ہوئے، اتنی سازشوں کے ہوتے ہوئے، اتنے خون کے ہر روز زمین پر گرتے ہوئے، بچوں کے، یتیم اور عورتوں کے بیوہ ہوتے ہوئے، اب بھی ہمارے دلوں میں اتنی تنگی ہے؟ اب بھی گنجائش نہیں ہے؟ آپ اور میں کیوں اس بات کو احساس نہیں کر رہے کہ ایک تیسرا آدمی ہمارے درمیان یہی چاہ رہا ہوگا کہ ہمارے دلوں میں تنگی رہے؟ تھوڑا دلوں کو وسعت دیں، کم از کم یہ سوچ کر وسعت دے دیں کہ سامنے والے کے پاس فکر و شعور اتنا ہی ہے اور میرے پاس فکر و شعور زیادہ ہے، یہ ابھی نہیں سمجھ پایا، یہی سوچ کے تحمل کر لیں. اس کو دیر لگے گی سمجھنے میں. مثلا کوئی یہ سمجھ رہا ہے اس کا ایمان کم ہے، میرا ایمان زیادہ ہے. چلو ٹھیک ہے، ایمان کم ہے نا تو بندے خدا اس جگہ کے اوپر ہے، اب کیوں اس کو دور کرو؟ ٹھیک ہے، ایمان کم ہے، اتنا ہی قبول کر لو. کہیں دیکھا ہے اہل بیت نے کسی کو یہ کہہ کے بھگایا ہو تمہارے دل کے اندر ایمان نہیں ہے یہاں سے بھاگ جاؤ؟ کبھی ہوا ہے ایسا؟ اگر نہیں ہوا ہے تو مجھے کس نے حق دیا، آپ کو کس نے حق دے دیا کہ ہم اپنے درمیان اس کام کو کرنا شروع کر دیں؟ تھوڑا سا محبتوں کو بڑھائیں. دوسری صفت جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں کے اندر تھی، وہ رابطہ اور قربانی تھی. قرآن کریم فرما رہا ہے اصبروا وصابروا ورابطوا، صبر کرو، صبر کی تلقین کرو، ایک دوسرے کے درمیان رابطے کو بڑھاؤ. معاشرتی اصل ہے، رابطے کو بڑھاؤ. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے ایک دوسرے کے درمیان شدت کے رابطے میں تھے، ایک دوسرے کے لیے ایثار کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دیتے تھے. کتنی دفعہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں، جو آپ کے پاس اردو میں کتابیں موجود ہیں انہی کی روایات کو آپ کو جا کر دیکھیں، اس 250 سال میں اہل بیت کے چاہنے والوں نے اپنے لیے ایک دوسرے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، کس کس طرح اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالا. یہاں تک ہوا ہے، میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا کہ دو اہل بیت کے چاہنے والے چل رہے تھے، وہ کہتا ہے مدینے کے اندر ہم جا رہے تھے، ساتویں امام کی شہادت ہو چکی تھی اور ابھی آٹھویں امام کے بارے میں خبر نہیں مل پا رہی تھی کہ کیا ہونے والا ہے. تو کہنے لگا ہم مدینے کے اندر چل رہے تھے، ایک اجنبی نے ہم دونوں کو بلایا. کہنے لگا ہم اس بات کے اوپر گفتگو کر رہے تھے کہ اگلے امام کے انتخاب میں سختی آ رہی ہے، اگلے امام کو پہچاننا سخت ہو رہا ہے، اور اس معاملے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے چونکہ کئی لوگوں نے دعویٰ کر دیا ہے. تو کہتا ہے ہمارے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی، ہم چل رہے تھے، ایک اجنبی نے مجھے بلایا. کہنے لگا جیسے ہی ایک اجنبی آدمی نے مجھے بلایا، میں نے اپنے دوسرا جو اہل بیت کا چاہنے والا چل رہا تھا اس کو اشارے سے کیا کہ تم فوراً یہاں سے دور ہو جاؤ. اس کے بعد روایت میں لکھتا ہے میں نے اس کو بھگایا کہ اگر یہ جاسوس ہے تو میں ہی پھنسوں وہ نہ پھنس جائے. قربانی سمجھ رہے ہیں؟ اس نے کہا اگر جاسوس کے ہاتھوں پھنسنا ہی ہے میں پھنسوں, یہ جو میرا بھائی ہے یہ بچ جائے. اس نے مجھے اشارہ کیا نا, میں جاتا ہوں اس کی طرف. البتہ جاسوس نہیں تھا وہ, جس نے بلایا تھا وہ آٹھویں امام کا بھیجا ہوا تھا. اس سے کہا کہ اس جو اجنبی تھا اس نے کہا ادھر آؤ. یہ آیا اس کے پاس اور اس کے بعد کہنے لگا, روایت میں لکھتا ہے میں اپنی جان کے اوپر دعا کر رہا تھا کہ اب میں بچنے والا نہیں ہوں. تو وہ جو اجنبی تھا اس نے کہا تمہیں نہیں پتا چل رہا کہ اگلا امام کون ہے؟ کہنے لگا واللہ مجھے نہیں پتا چلتا. کہنے لگا میں تم کو دکھاتا ہوں, میرے ساتھ چلو. تو کہنے لگا اب میرے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے, اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے کون کون سی وصیتیں میں کر چکا ہوں. بہرحال انجام اچھا تھا کہ وہ آٹھویں امام کی درگاہ پہ پہنچا, امام کے وجود اقدس سے ملاقات ہوئی, امام نے اس کو ایک معجزہ کر کے دکھایا اور بتایا کہ دیکھو جو یہ کرتا ہے وہ امام ہوتا ہے, تمہیں ہمارے جد امجد نے تعلیم دی تھی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد. ایک دوسرے کا ساتھ دیں. مشکل مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی, ہم ویسے ہی تعداد میں کم ہیں, مشکلات کے انبار میں گھرے ہوئے ہیں. دشمن ہر روز ہمارے اندر ایک نئی فکر کھڑا کر کے ہمارے درمیان اختلاف ڈال رہا ہے, چھوٹی چھوٹی فکروں کے اوپر. ان اختلافات کے بعد ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اتنی سی بات نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ ہمیں لڑوانا چاہ رہا ہوگا. اور میں اس کے اوپر تفصیل سے عرض کر چکا ہوں, کسی کی دل آزاری کا سبب بنتا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن صرف ایک بات سوچ لیجئے گا, آج نہیں معلوم کتنے لوگ شہید ہوں گے. میں دوپہر کے وقت کے بعد پاکستان واپس آیا ہوں, مجھے آج کی خبر زیادہ نہیں ہے اور چند دنوں سے نہیں تھا تو مجھے نہیں معلوم. اتنا مجھے معلوم ہے کہ چند دنوں کے اندر کئی دوست شہید ہوئے ہیں, کئی افراد شہید ہوئے ہیں. اب صرف یہ تصور کیجئے گا, ہر روز پاکستان میں, دنیا کے کونے میں اہل بیت کے کسی چاہنے والے کا خون بہ رہا ہے. پھر عرض کروں گا, بچے یتیم ہو رہے ہوں گے, عورتیں بیوہ ہو رہی ہوں گی, اور میں اور آپ اس پہ دست و گریباں ہوں گے کہ ہم نے تولد کہنا ہے یا ظہور کہنا ہے. اور کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ امام ہمارے اس دست و گریباں ہونے پہ خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہم نے تولد کہنا ہے یا ظہور کہنا ہے؟ وہ اس پہ خوش ہوں گے کہ میں اس پہ اپنے ماننے والے سے جھگڑا کروں کہ تولد کہنا ہے یا ظہور کہنا ہے اور وہاں بچے یتیم ہو رہے ہیں؟ کس دور کا انصاف ہے یہ؟ یہ کہاں کی عقل ہے؟ یہ جملہ کہنا ہے تو پھر میرے ساتھ نہ ہو, وہ جملہ کہہ دیا نہیں کہا تو میرے ساتھ نہیں ہے. عزیزان محترم, تاریخ میں کبھی ایسے نہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں نے, ہم کہاں یہ کام کر رہے ہیں؟ وہ اصرار فرماتے تھے کہ رابطے میں رہو, مخالفین کے ساتھ رابطے میں رہو, ہم اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. خدا شاہد ہے ہمیں اس کے اوپر بہت جواب دینا پڑے گا امام کے سامنے, کہ اگر ہم اس کو معیار بنا رہے ہیں کہ نہیں ہم بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے, بات کریں گے یا نہیں کریں گے, تحمل کریں گے یا نہیں کریں گے, اس کا کوئی جواب نہیں دے پائیں گے ہم قیامت کے دن, ابھی وجود ہے امام کے سامنے. تو جو بات مجھے سمجھ میں آتی ہے, نہیں کہہ رہا سب ایک جیسی فکر پہ آ جائیں گے, یہ کبھی نہیں ہوگا. میں شاگرد ہوں, میری فکر شاگردی میں رہے گی, کوئی استاد ہے اس کی فکر استادی میں رہے گی, کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ شاگرد اور استاد ساتھ ہو جائیں گے. لیکن صرف ایک بات کہوں گا, کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری رائے کچھ بھی ہوں, مولا امیر المومنین کے نام پہ ساتھ بیٹھتے رہے ہم, ایک دوسرے کو تحمل کرتے رہے, جینا مرنا ہمارا کہیں اور ہوگا کیا؟ مجھے یاد ہے ہمارے بزرگ, کبھی ہو جاتا تھا خاندان کے اندر کبھی کوئی لڑائی ہو جاتی تھی, کسی کے درمیان جھگڑا ہو جاتا تھا, تو معمولاً بزرگ جب بیٹھتے تھے اس کو حل کرنے کے لیے دونوں کو بٹھا کے کہتے تھے دیکھ یہ بتا, جب یہ مرے گا تو کیا اس کے جنازے میں تو نہیں آئے گا؟ ہمارا جینا مرنا کہیں اور ہے کیا؟ ہماری لاشیں کسی اور کے کندھوں پہ اٹھیں گی کیا؟ کسی کا یتیم بچہ میرے سامنے آئے گا, دور بھگا دوں گا کہ تو میری فکر پہ نہیں تھا تیرا باپ, کروں گا؟ کیوں نہیں ساتھ بیٹھ رہے, کیوں ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں, کیوں دشمن کی سازش کا شکار ہو رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے اختلافات کے اوپر امام بارگاہیں علیحدہ کر رہے ہیں, یہ کیا ناانصافی ہو رہی ہے؟ تحمل بڑھائیں دوسرے کے اندر، اپنے آپ کو قابل تحمل بنائیں، دوسرے سے کہیں وہ بھی تحمل کر، اپنے فکر اپنے اختلافات کو ایک جگہ پہ رکھیے. میں نہیں کہہ رہا سب ایک فکر کے اوپر ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے، فکروں کے اندر فرق رہے گا، لیکن فکروں کا اختلاف ہمارے اندر پھوٹ کیوں ڈال رہا ہے؟ اختلاف کے ساتھ زندہ رہنا سیکھ لیں. ترقی یافتہ قوموں کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ جو چلنے والے انتہائی ترقی یافتہ اصحاب تھے، ان کی ایک نشانی یہ تھی، اپنے اختلافات کے ساتھ چلا کرتے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں جب مدینے کے اندر مولا خطاب فرماتے تھے 4000 قلم لکھا کرتے تھے، یہ سب کے سب امام کو امامت کی حد میں مانتے تھے کیا؟ ان میں سے بعض وہ قلم تھے جو باہر جا کر خود اپنی طرف سے فتوی بھی دیتے تھے، امام نے دروازہ بند کیا تھا کیا؟ 2 سال تک تو وہ مخالف اعتراف کرتا کہ میں 2 سال تک ان کی درسگاہ کے اندر بیٹھا کرتا تھا، اور اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اس 2 سال میں امام نے نہیں پہچانا ہوگا کہ یہ ہمارا ماننے والا نہیں ہے، پہلے دن سے جانتے ہوں گے. جب یہ پیدا ہوا ہوگا تو اب امام کے اجداد طیبہ جانتے ہوں گے ہمارا پیداوار، یہ پیدا ہمارے ماننے والوں میں سے نہیں ہوگا. تب بھی دروازہ کھلا رکھا کہ آتا ہے آ جائے کوئی بات نہیں. ہم کیوں تحمل نہ دکھائیں زانی محترم؟ وقت کے امام کے نام پر درود بھیجے محمد و آل محمد. اللہ صلی علی محمد و آل محمد عدل فرج. ایک آخری بات اور عرض کروں گا. پہلی بات ہوئی بات عقل و دانائی پہ ہونی چاہیے، اس سے کم پہ نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات ہوئی رابطہ بہت استوار ہونا چاہیے، رابطے کے اندر شدت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، تحمل ہمارے اندر بے انتہا زیادہ ہونا چاہیے، اور اختلافات ہمیں دور نہ لے کے جائیں. یہ تو آپ اور میں اپنے درمیان کی بات کر رہے ہیں، میں مخالفین کا بھی عرض کر رہا ہوں. اہل بیت اطہار علیہ السلام ان کو بھی ساتھ رکھتے تھے، ہر صورت میں ساتھ رکھنا چاہتے تھے. کتنی روایات ہمارے پاس موجود ہیں، یہاں تک ہمارے پاس روایت موجود ہے. اور کتنی بڑی بات تھی، امام مدینہ کے اندر تشریف فرما تھا، ایک آدمی کوفہ سے آیا، امام کے پاس آیا، کہا مولا کوفہ میں میرے ساتھ ایک مشکل ہے. ایک دوست ہے میرا بنی امیہ سے ہے، بنی امیہ سے ہے، اور یہ اس کے گھر میں گناہ پہ گناہ ہے، ہر گناہ اس کے گھر میں ہوتا ہے، میرے گھر تک آواز آتی ہے. امام کی رہائش مدینہ میں ہے، بندہ کوفہ سے آیا ہے، اہل بیت کا چاہنے والا ہے، کہتا ہے کوفہ میں میرا ایک ہمسایا ہے بنی امیہ سے ہے، حرام کام بہت کرتا ہے، حرام مال بہت کھایا ہے اس نے، اپنے پاس دولت بڑی جمع کی ہے، گھر پہ جب حرام کام کرتا ہے میرے گھر تک آواز آتی ہے، میں بڑی تنگی میں تھا. ایک دن میں نے اس کو اپنے پاس بلایا اور میں نے اس سے کہا کہ تجھے کیوں خدا کا خوف نہیں ہے، تو یہ غلط کام کیوں کرتا ہے اتنا؟ اس نے کہا کہ میں بنی امیہ کا ہوں، میں نے ساری زندگی گناہ میں گزاری ہے، میرا اب کوئی تعلق نہیں ہے دین سے. اس نے کہا نہیں تو ایسی باتیں مت کر. کہنے لگا اگر ایسی بات ہے تو جا کر اپنے امام سے پوچھ لو کہ میں بنی امیہ کا ہوں، ان کا مخالف ہوں، میرے لیے کوئی گنجائش ہے کیا؟ اس کو بھی پتا ہے میں بنی امیہ کا ہوں، اور یہ فرمان ہے لعن اللہ بنی امیہ تخاصبہ. کہنے لگا خود جا کر اپنے امام سے پوچھنا میرے لیے کوئی گنجائش ہے کیا؟ آپ تو فرمانے لعن اللہ بنی امیہ تخاطبہ. جیسے اس نے کہا امام سے کہ کیا اس نے کہلوایا کیا میرے لیے کوئی گنجائش ہے، امام نے فرمایا اس سے کہہ دو اگر حرام مال کو اپنے پاس سے نکال دے، زندگی بدلتے، ہم جنت کی ضمانت دیں گے، ہم جنت کی ضمانت دیں گے. یہ کہتا ہے میں حج کرنے کے بعد واپس جاتا ہوں کوفہ، لوگ حج کی مجھے خوشخبری اور تبلیغ کہنے کے لیے آتے ہیں، میں ان سب سے ملتا ہوں، میرا ہمسایہ کوفہ امیہ والا بنی امیہ والا وہ بھی آتا ہے، سب بیٹھے ہوتے ہیں، میں اس کو اشارے سے کہتا ہوں کہ تم بیٹھے رہو یہاں تک کہ سب چلے جائیں. سب چلے جاتے ہیں یا اکیلا بیٹھ جاتا ہے، تو اس سے کہتا ہے میں امام سے تمہارے لیے ایک پیغام لایا ہوں. یہ امیہ کا بندہ اچانک اس خوشخبری سے پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے تمہارے امام نے میرے لیے بھی کوئی ٹائم نکال دیا، میرے لیے بھی کوئی پیغام دیا ہے. کہاں تمہارے لیے پیغام ہے؟ کہنے لگا کیا پیغام دیا ہے؟ کہنے لگا کہ تحمل سے سننا، امام نے پیغام دیا ہے کہ جتنا حرام کام جتنا حرام مال کمایا ہے یہ سب اللہ کی راہ میں دے دو، حرام کام ترک کر دو، ہم تمہیں جنت کی ضمانت دیں گے. یہ جو بنی امیہ کا بندہ تھا یہ سر جھکا کے بیٹھ جاتا ہے. یہ جو اہل بیت کا چاہنے والا تھا یہ روایت میں لکھتا ہے، کہتا ہے میں ڈرا کہ یہ شمشیر نکالے گا.
کہ میں نے اس کی کردار کے اوپر واضح جملے بول دیے کہ حرام کام ترک کر دو، حرام مال نکال دو، یہ شمشیر نکالے گا اور اب یہاں پر یہ جھگڑا کرے گا۔ کہنے لگا میں انتظار کرتا رہا کہ یہ کیا کرے گا، یہ سر جھکا کے بیٹھا رہا، مجھ سے کچھ کہے بغیر گھر سے باہر چلا گیا۔ کہنے لگا یہ جب گھر سے باہر گیا تو میں ڈرا کہ اب یہ بنی امیہ کے سارے بندوں کو جمع کرے گا کہ امام نے ہمیں حرام کام کرنے والا، حرام مال کھانے والا کہا ہے۔ کہنے لگا تھوڑی دیر تک میں انتظار کرتا رہا کہ اب کیا مصیبت آنے والی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا غلام آیا، اس اموی کا غلام آیا اور اس نے کہا کہ میرا آقا تم کو بلا رہا ہے۔ یہ بھی لکھتا کہتا ہے میں ڈرا اپنی موت کے اوپر کہ میں جاؤں گا اور وہاں پہ کچھ مسئلہ ہوگا۔ کہتا ہے میں وہاں پہ گیا، میں نے اس کے دروازے کو کٹکھٹایا تو وہ دروازے کے پیچھے تھا، مجھ سے کہنے لگا کہ فلانی میں نے تمہارے امام کی بات پر عمل کرتے ہوئے سارا مال صدقہ کر دیا ہے، گھر میں جو کچھ تھا وہ صدقہ کر دیا ہے، یہ گھر بھی صدقہ کر دیا ہے، جو غلام تمہیں بلانے آیا تھا اس کو بھی آزاد کر دیا ہے، دروازے کے پیچھے برہنہ کھڑا ہوں، کوئی کپڑا حلال کمائی کا مجھے دے دو، حلال کمائی کا کوئی کپڑا مجھے دو۔ کہتا ہے میں گھر گیا، میں حلال کمائی کا کپڑا لے کر آیا، اس کو میں نے کپڑا پہنایا، اس نے صفر سے دوبارہ زندگی شروع کی، کچھ عرصے تک چلایا، اس کے بعد بیمار پڑا اور مر گیا۔ اور کہنے لگا کہ جب وہ مر گیا تو مجھے خبر ملی کہ فلاں دور افتادہ علاقے کے اندر ایک خرابے کے جیسے گھر کے اندر وہ پڑا مر گیا۔ کہنے لگا میں گیا، میں نے اس کو دفنایا، دفنانے کے بعد اس کو خواب میں دیکھا، کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا تمہارے امام نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ مولا چھٹے امام کے نام پر درود بھیجے، محمد و آل محمد صلی اللہ۔ عزیزان محترم، وہ دشمنوں کے لیے ایسے تھے، ان کا ہدف دشمنی نہیں تھا، ان کا ہدف راہ راست پہ لانا تھا۔ جب تک کوئی ان کے سامنے ان کے گلے پہ شمشیر نہیں رکھ رہا تھا، ان کے سامنے شمشیر نہیں اٹھا رہا تھا، وہ حملہ نہیں کر رہے تھے، کبھی حملہ نہیں کرتے تھے۔ ہور کو کیوں پانی پلایا تھا جبکہ ہور شمشیر کے ارادے سے آیا تھا، شمشیر کے ارادے سے آیا تھا، 1000 کا لشکر تیار کر کے لایا تھا۔ جب سید الشہداء نے کہا ہم اس کو پانی پلائیں گے، اہل بیت کے چاہنے والوں نے، بعض نے مشورہ بھی دیا کہ مولا یہ صرف 1000 کا لشکر ہے، ہماری تعداد کم ہے، لیکن 1000 کو ہرانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہم ان کو ابھی ہرا دیں گے، اگر ان کو ہرا دیں گے ہم شت فرات کے اوپر اپنا خیمہ ڈالیں گے، کسی کے اندر جرأت نہیں ہوگی ہمارا خیمہ اکھاڑ سکے، یہ ویسے بھی پیاسے ہیں، ان کا مقابلہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ پیاسے ہیں، یہ مر رہے ہیں، ان کو ابھی ہم یہاں پہ ختم کر دیں گے۔ ہماری تعداد چند سو سے زیادہ نہیں تھی، سید الشہداء کے ماننے والوں کی تعداد حسب روایت 72 اور کچھ زیادہ۔ فرمایا ان کا یہیں پہ مقابلہ کریں گے، ان کو ختم کر دیں گے، ہم شت فرات کے اوپر خیمہ لگائیں گے، کون ہمیں اکھاڑ سکے گا۔ امام نے فرمایا کیا ہر نے ہم پہ شمشیر چلائی ہے، مخالفت دکھائی ہے، گھوڑے کی باگ پہ ہاتھ ڈالا ہے، راستہ روکنے کی کوشش کی ہے، حکم نامہ لے کر آیا ہے کہ میں خیمے کو چھتے فرات پہ نہیں لگنے دوں گا، لیکن کیا ہر نے شمشیر چلائی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اگر اس نے شمشیر نہیں چلائی تو ہم بھی شمشیر نہیں چلائیں گے، ختم معاملہ۔ اس سے بڑھ کر کوئی تعامل ہمیں دیکھنا ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی دشمن کو موقع دینا ہمیں دیکھنا ہے؟ حتیٰ دشمن کو کہا نہ صرف یہ کہ ہم اس کے خلاف شمشیر نہیں چلائیں گے، ہم ایک انسانی اصول کے تحت، اسلامی اصول کے تحت، یہ پیاسا ہے اس کو پانی پلائیں گے۔ دشمن ہے کوئی بات نہیں، دشمن ہے، راستہ روکنے آیا ہے، خیمہ ہٹانے آیا ہے، کوئی بات نہیں، جب تک شمشیر نہیں چلاتا یہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری پناہ میں ہے، پانی بھی دیں گے۔ کتنا پانی دیں گے مولا؟ فرمایا جتنا پانی ہے ان کو دے دو۔ کہا مولا اگر ان کو پانی دے دیا ہمارے پاس پانی کا ذخیرہ نہیں ہوگا، ہم نے اپنی ضرورتوں سے زیادہ پانی اٹھایا ہے، لیکن اگر ان کو پانی دے دیا تو ہمارے پاس پانی ختم ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں، ان کی پیاس بجھانا ہمارے لیے ضروری ہے، ان کی پیاس بجھاؤ۔ سارا پانی وہیں پر لشکر ہور کو پلا دیا، اور کس طرح سے پلایا؟ اس طرح سے پلایا کہ ایک ایک بندے کو ذمہ دار کیا کہ ہور کے لشکر کے ایک ایک بندے سے یہ پوچھے کہ پانی اور تو نہیں چاہیے،
یعنی قطعاً ایسا نہیں تھا کہ مثلاً حر کا لشکر یہاں تھا اور یہاں پانی کا ڈھیر لگا تھا تو دو کنٹینر پانی کے یہاں پہ رکھ دیا اور کہا جس نے پینا ہے پی لے، جو نہیں پی سکا وہ نہ پی سکا. نہیں، ایسا نہیں تھا. امام نے اپنے لشکر کو ذمہ دار کیا کہ حر کے لشکر کے ایک ایک بندے کے پاس جائے اور اس سے پوچھے اور پانی تو نہیں چاہیے. اور جب حر کے لشکر کو سید الشہدا کا سارا لشکر پانی پلا رہا تھا، حر کے لشکر کی تعداد 1000 تھی، سید الشہدا کے لشکر میں بہت تھوڑے سے لوگ تھے، سمجھ لو ایک آدمی کے اوپر 10 آدمی، ایک آدمی 10 آدمیوں کو پانی پلا رہا تھا، اس میں ٹائم لگ رہا تھا. ایک آدمی کہتا ہے میں حر کے لشکر میں بہت پیچھے رہ گیا تھا، پیاس سے میری حالت نڈھال تھی، مجھ میں چلنے کی سکت نہیں تھی، تو میں کوہنیوں کے بل اپنے آپ کو رینگ رینگ کر آگے بڑھا رہا تھا اور میں دور سے دیکھ رہا تھا کہ میرے لشکر کو کوئی پانی پلا رہا ہے. کہتا ہے مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں چیخ کر کہتا کہ میں یہاں پڑا ہوں. تو کہتا ہے میں ریگستان کے اوپر اپنے آپ کو گھسیٹ رہا تھا کہ کسی طرح حسین کے لشکر تک پہنچ جاؤں جو پانی پلا رہا ہے. کہتا ہے میرا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، میں اپنی آخری سانسوں پہ تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ سب پانی پی رہے ہیں، کوئی مجھے پانی پلانے والا نہیں ہے. میں نے دیکھا کہ سید الشہدا ایک جگہ بیٹھے ہوئے، امام حسین ایک جگہ بیٹھے ہوئے. کہنے لگا مجھے امید کی کرن نظر آئی، میں نے امام کی طرف دیکھنا شروع کر دیا اس امید پہ کہ شاید امام کی نظر لطف میرے اوپر پڑ جائے، شاید مجھے بھی کوئی پانی پلا دے. کہتا ایک موقع کے اوپر انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں وہاں پڑا ہوں، سارے لشکری پانی پلا رہے تھے، امام نے خود ایک مشکیزہ اٹھائی اور میرے طرف آنا شروع کیا. کہنے لگا امام میری طرف آئے، انہوں نے مجھے دیکھ لیا، وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ فلانی تو پیاسا ہے، تو پانی کا چلو بنا، میں تجھے پانی پلاؤں گا. کہتا ہے میں نے چلو بنانے کی کوشش کی لیکن میرے ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے کہ میرا چلو ٹھہرا نہیں، وہ پانی ڈالنے لگے، میرا چلو ہلتا تھا اور پانی گر جاتا تھا. میں سمجھا کہ اب میری موت یقینی ہے، تو انہوں نے مجھ سے کہا تو گھبرا نہیں، میں تجھے پیاسا چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. کہا دیکھ اتنا کر لے، اپنا منہ کھول دے تاکہ میں پانی ٹپکا دوں. کہنے لگا میں نے منہ کھولا، امام نے مجھے پانی پلایا، میں نے جلدی جلدی پانی پینا چاہا تو امام نے کہا ٹھہر ٹھہر کے پانی پیو، جلدی کرو، جلدی مت کرو، میں یہیں پہ رکوں گا، میں پانی پلائے بغیر نہیں جاؤں گا. عزیزو یہ سیرت امام حسین ہے. اور میں بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر پاؤں گا، اے کاش یہ شخص سکینہ کو پانی پلا دیتا. نہیں معلوم کوفہ میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو امیر المومنین کے دور میں یتیم رہے ہوں گے، ان کے سروں پر امیر المومنین نے ہاتھ پھیرا ہوگا. نہیں معلوم اتنے یتیم کتنے تھے، جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی تو یہ یتیم کوفہ کے اندر سر پیٹتے تھے کہ ہمارا باپ آج مارا گیا. مشہور روایت کے اندر پڑھا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، جب امیر المومنین اس ضرب قاتل سے بستر کے اوپر تھے تو ایک موقع کے اوپر کوفہ کے یتیم بچے پیالوں میں دودھ لیے ادھر ادھر گھومتے تھے کہ اگر علی کو دودھ سے شفا ہو تو یہ جام حاضر ہیں. اور میں سوچا کرتا تھا کہ اے علی کو دودھ کے جام دینے والوں، یہ بتاؤ جب زینب ام کلثوم کا قافلہ یہاں سے گزرا تو یتیم بچوں کو پانی کیوں نہیں پلایا تم نے؟ ان مظلوم یتیموں کا تمہیں کیوں خیال نہ آیا؟ عزیزو ہم سب کو الحمدللہ رب العالمین، پروردگار عالم کے لطف و کرم ہے، سید الشہدا کے غم میں رونا نصیب ہوا. ہم میں سے اکثر کو اگر کسی امام معصوم کی زیارت نہ بھی نصیب ہوئی ہو، مولا آٹھویں امام کی ذریعہ سب کو نصیب ہو رہی ہے. یہ وہ غریب الغربا ہے جو سب کی امیدوں کا مرکز ہے. اور اس واحد امام ہے، اماموں نے غربت اٹھائی ہے، وطن سے دوری اٹھائی ہے، اصحاب کی دوری برداشت کی، ان تمام اماموں کے اندر واحد امام ہے جس کا لقب ہی غریب الغربا، لقب ہی غریب الغربا.
ہر امام کے جنازے کے اندر عجیب مصائب ہیں. عزیزو اگر صرف تیزی کے ساتھ دوہراتا چلوں, کاش اس جنازے کو سوچو جو رات کی تاریکی میں اٹھ رہا ہے, اس کے بچوں سے باپ کہہ رہا ہے دیکھو بچوں ماں کے غم میں رونا نہیں, اپنی ماں کے غم میں رونا نہیں, کہیں دشمنوں کو خبر نہ ہو جائے. ایک جنازہ یہ جنازہ ہے جو رات کی تاریکی میں اٹھا ہے, یہ ایک مظلومیت کا جنازہ, ایک امیر المومنین کا جنازہ ہے. تین سواریوں کے اوپر سوار کیا گیا ہے, مختلف علاقوں کے اوپر وہ سواریاں بھیجی گئی ہیں کہ کہیں کوئی علی کی قبر کے اوپر حملہ نہ کر دے. مظلومیت علی. ایک سیدہ طاہرہ کی قبر مقدس ہے جو تمام انسانوں سے مخفی ہے, نہیں معلوم سائے میں ہے یا دھوپ میں ہے, نہیں معلوم کوئی چراغا بھی ہے یا نہیں ہے. ان تمام جنازوں میں مظلومیت ہے. ایک وہ جنازہ ہے جو جب اٹھا ہے تو اس کے جگر کے اوپر اتنی تیروں کی بارش ہوئی ہے کہ ایک موقع پر اس کی بہن جنازے میں سے تیر نکال رہی ہے, اور ایک میرے آٹھویں امام, مظلوم امام کا جنازہ ہے. کیوں کہتے ہیں امام کو غریب الغربا؟ ارے وہ امام ہے جس کا جنازہ بھی دشمنوں کے کندھوں پہ اٹھا ہے, اور یہ امام ہے جو اپنے بیٹے کو آواز دے رہا ہے ارے کا ارے کوئی جواد بلائے, اور ان کی ایک بہن ہے جو شہروں شہروں اپنے بھائی کے دیدار کے لیے بیتاب ہے. میں کہوں گا مولا آٹھویں امام آپ کی غربت میں ہمارا سلام, آپ کی غربت میں جنازے کے اوپر ہمارا سلام, آپ کی اس بہن کو سلام جو قب کے اطراف میں اپنے بھائی کے دیدار کے لیے ایک بیابان سے دوسرے بیابان میں جا رہی تھی, آپ کے اس فرزند کو سلام جو مدینہ منورہ کے اندر اپنے باپ کی غربت میں رو رہا تھا. لیکن مولا لا یوبا کا یوب کا یا عبداللہ, اس کا جنازہ پامال ہے, اس کی بہن بازاروں میں ہے, اس کے بچے کے گلے میں داغ ہے, ان کے باؤں میں زنجیریں. ماتم ہے.